بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
ہم دین کے اندر اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔ نبی نے جو چیز بتلائی ہے اور جس طریقے سے بتلائی ہے وہ سنت ہے۔ اگر میں اور آپ اس کو چینج کریں گے، ہمیں چینج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں شریعت اسلام کے اندر اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہے۔ دنیا کے کسی عالم کو، کسی نبی کو بھی اس کے حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے کسی موقع پر آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کا شربت حرام قرار دیا، اور بات یہ ہوئی کہ حضرت یہ روزانہ تشریف لے جاتے تھے عصر کے بعد مسجد نبوی سے امہات المومنین کے گھروں کو سے گزرتے ہوئے، تو راستے میں حضرت زینب کا گھر پہلے آ جاتا اور وہ بیچ میں آ جاتا تو وہاں ہو کر گزرتے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس کو غنیمت سمجھتی تھی، تو حضور کے آنے سے پہلے وہ شہد کا شربت تیار کر کے رکھتی تھی اور حضور نوش فرما گئے، پھر حضور اپنے جہاں آپ کو جانا تھا ان گھروں میں چلے جاتے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن ازواج مطہرات میں سے بعض عورتوں نے، چونکہ یہ سوکنوں کی بات ہے، تو ان میں یہ بات ہوئی کہ حضور وہاں کیا کرتے ہیں، تو کہا پتہ چلا کہ حضور شہد کا شربت پیتے ہیں روزانہ۔ اب انہوں نے ایک بات چلائی کہ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہم حضور سے یہ کہیں گے کہ تمہارے جو منہ سے ہے وہ ایک گوند کی طرح ایک چیز آتی ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ ایک عورت نے کہا، دوسری عورت نے کہا، تیسری عورت نے کہا، حضور نے فرمایا کہ بھائی اچھا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو ایسی گوند جیسی کوئی چیز نہیں کھائی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے شہد کا شربت پیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر شہد کو حرام قرار دیا۔ بس یہ آپ کا حرام کرنا تھا، شہد کا شربت یا شہد، اللہ کی طرف سے سورہ تحریم کی آیتیں اتری، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کیا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز حلال ہے، نبی بھی اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ چے جائے کہ آج بہت سے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی ایک گھر آپ لے سکتے ہو انٹرسٹ پر۔ کل بھی مجھے کسی کا فون آیا، کہا اس کا تو کچھ آپ کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا ہم لوگ بڑے پریشانی میں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے آپ کو بتائیے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے گاڑی خریدنا ہے اور کریڈٹ کے بغیر وہ لوگ گاڑی دیتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس پر سود ہے تو آپ اس کو نہیں لے سکتے، ختم ہو گئی بات۔ نہیں آپ علماء کچھ کرو۔ میں نے کہا کیا کریں، آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں سود کو حلال قرار دوں جبکہ اس کو قرآن اور حدیث نے حرام کیا ہے، اس کو تو کوئی نبی بھی حلال نہیں کروا سکتا۔ چے جائے کہ فلاں آدمی نے یہ کہا، فلاں عالم نے یہ کہا، شریعت ان کے گھر کی تھوڑی ہے بھائی۔ ان عالم سے کہو کہ ہم لے رہے ہیں، اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ آپ پوچھو ان سے جا کر، پھر بتاؤ کہ آپ ذمہ داری لیتے ہو، ہم لے رہے ہیں یہ آپ کے کہنے پر، اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہو کہ یہ آپ ہمارے لیے حلال ہے اور گناہ آپ کے سر ہوگا اگر حرام ہوا تو؟ نہیں، وہ نہیں لیں گے بھائی، کیوں لیں گے اپنے۔ بات یہی ہوتی ہے، وہ لوگ آپ کو ایسی باتوں میں لگا دیتے ہیں، کہیں تیجے میں لگا دیا کھانے پر، کہیں دسویں میں لگا دیا، کہیں چالیسویں پر لگا دو۔ کبھی کسی مولوی نے بھی تیجا کیا ہے بتاؤ مجھے؟ آپ نے کسی مولوی کا گھر تیسرے دن جا کے کھایا ہے؟ ان کے گھر میں کوئی میت ہوئی تو آپ جا کے کہو نا بھائی کہ بھائی آج آپ کے فلاں آدمی گزر گئے، اس کا تیسرا دن ہے، کھانا کھلاؤ۔ آپ تو اس کے بڑے ثواب میں یہ کرتے ہیں، دس دن گزرے ہیں آپ کے یہاں، آپ دسواں کرو بھائی۔ اس نے تھوڑی کرنا ہے، اس نے تو آپ سے پیسے کی لیے، اس لیے کہ بھائی اس پر ان کی زندگی ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ان کا کھانا بند ہو جائے گا، ان کے کھانے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ہم اپنے عمل کو پیش کریں گے قرآن اور سنت پر۔ قرآن میں ہے بس ختم ہو گئی بات، اب کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ قرآن میں نہیں ہے تو اب سنت کی طرف جاؤ، سنت میں نہیں ہے تو اب صحابہ کی سیرت، حضور کی سیرت، صحابہ کی سیرت، کی صحابہ کا اس میں کیا عمل ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ صراط مستقیم کے متعلق جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مس صراط المستقیم، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ اگر میرا اور آپ کا عمل اس سے ہٹا ہوا ہے تو ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان اور صحابہ کرام کا اسلام، یہ کسوٹی ہے ہمارے ایمان اور اسلام کو پرکھنے کی۔ صحابہ کی زندگی میں ایسا کوئی عمل ملتا ہے تو کرو، اس لیے کہ خیر القرون ہے، اور پھر حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی صحابی نے اپنا کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں کیا، کسی بھی صحابی نے اپنا کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں کیا، ان کا ہر عمل، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہوگا تو کسی نہ کسی وقت میں حضور کو دیکھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کسی موقع پر غالباً حج سے فارغ ہو کر، جب آپ نے اپنے احرام کھولنے کے بعد، احرام کھولنے سے پہلے آپ نے سر منڈوایا اور پھر آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑا اور پھر زیادہ جو بال تھے اس کو کاٹے ایسے، اور پھر ادھر سے پکڑا آپ نے ایک مشت اور کاٹے آپ نے بال، پھر ادھر سے ایک مشت کاٹے آپ نے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام کھولنے کے وقت اسی طرح کیا تھا، اور میں نے ان کی اتباع میں یہ عمل کیا ہے، یہ سنت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن نبی کی سنت کے خلاف ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے ان احادیث میں اسی کو کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، احدث یحدث احداث کہ میں نے کسی چیز کو نیا ایجاد کرنا جو شریعت میں نہیں ہے اس کو ایجاد کرنا، من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد اور ایمان اتنا پختہ اور کامل ہو کہ قرآن اور سنت نے جو راستہ بتا دیا ہے اس پر پورے یقین کے ساتھ چلنا، اور شریعت نے جو حدود قائم کر دیے اس کے اندر پورے اعتقاد کے ساتھ رہنا، یہ ہماری عین سعادت اور فلاح ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کو مردود قرار دیا گیا جو محض اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کی بنا پر دین اور شریعت میں نئے نئے طریقے رائج کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی طریقہ رائج کیا ہے، اگر وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو اس پر آپ چل نہیں سکتے۔ دوسری روایت جس کے راوی حضرت یہ اوپر والی جو حدیث ہے وہ تو متفق علیہ ہے، متفق علیہ کے معنی ہے بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، متفق علیہ الشیخان اس کو کہتے ہیں کہ جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے، یعنی ان کی شرطوں پر یہ حدیث ہے، ان کی جو شرط ہے حدیث لینے کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق یہ احادیث ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، بعد الحمد والصلاۃ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہتر بات یہ خدا کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، کاموں میں بدترین کام یہ دین کے اندر نئی باتوں کو نکالنا، نئی باتوں کو ایجاد کرنا جس کا قرآن اور سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ شریعت نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے وہ فرض ہے، آپ اس کو سنت کے درجے میں نہیں لا سکتے، شریعت نے جن کو سنت قرار دیا ہے وہ سنت ہے، آپ سنت سے بڑھا کر اس کو فرائض میں داخل نہیں کر سکتے یا نوافل یا واجبات میں نہیں لے جا سکتے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح جو چیزیں سنت ہیں یا مستحب ہیں آپ اس کو اتنا یہ کریں، اس پر زور دیں یا کسی کو کرنے کے لیے کہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ مومن نہیں، مسلمان نہیں مثلا، یا آپ میں نبی کی محبت نہیں، تو وہ بھی یاد رکھو کہ بدعت ہے۔ تو جو سنت کے درجے میں ہے وہ سنت ہے، مستحب کے درجے میں ہے وہ مستحب ہے، فرائض کے درجے میں ہے وہ فرائض ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول کے احکام ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر چینجز کرنے کا۔ یہ فرماتے ہیں وشر الامور محدثاتها، امور میں بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئی باتوں کا گھڑنا، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور کسی روایت میں یہ فرمایا وکل دلالت الی النار، اور ہر دلالت، وکل دلالت فی النار، ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی، یہ آپ کو فجور کی طرف لے جانے والی ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بدعات سے، اور ہمیں سنت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے جہاں علماء نے یہ فرمایا ہے الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اوپر بیان کیا کافروں کا اور مشرکین کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، تو وہاں علماء اس کی تشریح یہ فرماتے ہیں کہ بھئی تابو کس چیز سے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو من الکفر الی الایمان، انہوں نے توبہ کی کفر سے ایمان کی طرف، اگر وہ مشرک ہے تو من الشرک الی التوحید، انہوں نے توبہ کی شرک سے توحید کی طرف، ومن البدعۃ الی السنۃ، وہاں فرماتے ہیں، وہ لوگ لکھتے ہیں وہاں پر کہ سنت، بدعات سے سنت کی طرف آنا یہ بھی توبہ ہے، کہ وہ یہ سمجھتا رہا آج تک کہ بھائی بدعات پر ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دین میں نئی بات ہے، ہم اور آپ دین میں کوئی نئی بات گھڑ نہیں سکتے، قرآن اور سنت کے اندر ہے، صحابہ کے کسی کے عمل کے اندر ہے تو اس کو اپناؤ، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد تیسری حدیث جو فرماتے ہیں اچھا یہاں پھر یہ بتلاتے ہیں کہ بعض بدعتیں ایسی ہیں جو واجب بھی ہیں, یعنی ہے تو دین میں نئی چیز. جیسے ہم لوگ ہیں عجمی, ہم لوگ عجمی ہیں, اگر ہم کو قرآن کریم سیکھنا ہے تو ہمیں گرامر سیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ گرامر نہیں سیکھے تو آپ عربی کیسے سیکھو گے, اور عربی نہیں سیکھو گے تو قرآن کیسے سمجھیں گے, حدیث کیسے سمجھیں گے. تو اب اس کے لیے آپ کو علم نحو پڑھنا پڑے گا, علم صرف پڑھنا پڑے گا. تو یہ جو علوم ہے یہ اسباب ہیں, اور دین کا سیکھنے کا مدار ان پر ہے. اب یہ واجب کے درجے میں ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سیکھیں گے تو اگلے علوم آپ نہیں سیکھ سکتے. بلکہ یوں نہ سمجھو کہ عرب لوگ, بھائی ان کی جو عربی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ عرب ہیں تو وہ قرآن کریم کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. نہیں, اگر انہوں نے عربی علوم کو نہیں سیکھا, صرف کو نہیں سیکھا, نحو کو نہیں سیکھا, تو وہ بھی قرآن کریم نہیں سمجھ سکتے. عربی جو لہجہ ہے اس کو نہیں سیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ آئے, جبکہ یہ آیت نازل ہوئی, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اب یہاں بتلا رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو, یعنی جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی پرمیشن ہے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ, یہاں تک کہ خیت ابید معنی سفید دھاگا, نہیں سفید دھاگا مبدل ہو جائے کالے دھاگے سے, یا کالا دھاگا مبدل ہو جائے سفید سے. یہ وہاں پر الفاظ ہیں قرآن کریم کے. ایک صحابی حاضر ہوئے, بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے دو انہوں نے دھاگے رکھے, ایک کالا اور ایک سفید. اب وہ تھوڑی دیر کو وہ اٹھا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ سفید ہوا اور یہ کالا ہوا یا نہیں. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دیکھو عرب ہیں, حضور کے صحابہ ہیں, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم اتم الصيام الى الليل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو دو دھاگے رکھے لیکن وہ تو کالا کا کالا ہی رہا اور سفید کا سفید ہی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجیب بات ہے, تمہارا تکیہ اتنا بڑا وسیع ہے کہ اس میں دن اور رات آ جائے. کہا اس سے مراد یہ ہے کہ رات کی تاریکی سے مراد رات کا اندھیرا ہے, کہ رات کا اندھیرا چھٹ کر صبح صادق کی سفیدی نکل آئے, یہ مراد ہے. دیکھو ہیں عرب اور صحابہ ہیں لیکن اس بات کو نہیں سمجھ سکے. اس کو سمجھنے کے لیے ان کو نبی کی ضرورت پڑی. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اب نماز کا معنی لوگے آپ ڈکشنری سے تو آپ لوگے کہ صرف دعا کرنا, یا ایک معنی یہ ہے صلی یصلی تسلیتن کے معنی, ٹیڑی لکڑی کو آگ میں پکا کر سیدھا کرنا, یہ ایک معنی ہے. اب آپ اس کا کیا معنی لوگے؟ جب تک کہ نبی اس کا معنی متعین نہیں کرے گا. اب نبی نے معنی متعین کیا کہ نماز کا کیا معنی ہے. اب یہ نماز کا مفہوم انہوں نے پورا متعین کیا کہ بھائی اس کو اوقات میں پڑھنا, اور اوقات یہ ہیں. اور پھر ان نمازوں کے تقریباً 12,000 مسائل ہیں. وضو سے لے کر آپ جب نماز ختم کرتے ہیں وہاں تک 12,000 مسائل ہیں. تو معلوم ہوا کہ اب اس کا جو معنی اور مفہوم متعین کریں گے نبی کریں گے, اور نبی جو معنی اور مفہوم متعین کرے گا وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی طرف اللہ کی طرف سے جو حکم لائیں گے اس کی روشنی میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے, انہوں نے جو بول دیا وہ سنت ہو جاتا ہے, وہ حدیث ہو جاتا ہے. ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی جو چیزیں اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کو قرآن اور سنت پر پیش کرو کہ ہمارا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں۔ ہمارے بعض ساتھی آتے ہیں ہمارے پاس، کہا کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے، میں نے کہا بھائی اس کا حوالہ لاؤ۔ کہا نہیں واٹس اپ پر آئی۔ بھائی واٹس اپ پر آنے والی ہر حدیث تھوڑی صحیح ہوتی ہے، وہ تو دیکھو تو صحیح وہ اس نے کہاں سے لی ہے، اس کو پوچھو یہ کہاں ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، نسائی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، مصنف ابن عبد الرزاق کی ہے، یا پھر مشکات کی ہے، یا دوسری احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کی ہیں، مسند امام ابو حنیفہ کی ہیں، یا کسی اور مسانید میں سے ہے۔ جب تک اس کا حوالہ نہیں لاؤ گے تو ہمیں کیا پتا کہ بھئی اس نے کیا، بس وہ کسی نے آپ پر بھیج دی کہ بھئی یہ حدیث ہے، لیکن اس کی تحقیق کرو وہ حدیث ہے یا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے میری طرف ایسی چیز کی نسبت کی جو میری طرف نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی وہ حدیث جو حضور کی طرف سے نہیں اور آپ نے اس کو منسوب کر دیا حضور کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہاں علماء نے بہت سارے مطالب مسئلے لکھے ہیں اور بہت ساری تشریح کی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے حضور کو خواب میں نہیں دیکھا اور کہہ رہے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، یہ بھی حضور کی طرف غلط نسبت ہے۔ یا وہ سید خاندان سے نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، میں علوی ہوں، میں حسنی ہوں یا حسینی ہوں، تو دلیل پیش کرو۔ آپ کی دلیل پیش کرو، آپ کا اگر پورا شجرہ پہنچتا ہے، سند پہنچتی ہے، فبہا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ اور یہ نہ سمجھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر متقی یہ حضور کی اولاد میں سے ہے، یہ حضور کی آل ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تذکرہ آیا ہے نور الانوار کے اندر، نور الانوار لکھی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں جو استاد ہیں عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے اصول فقہ لکھی ہے، اس میں فقہ کے اصول لکھے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ آل محمد کسے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کسے کہتے ہیں، تو وہاں یہ لکھ رہا ہے اطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں اس میں ازواج مطہرات بھی آ گئی، حضور کے گھرانے کے جتنے لوگ ہیں جو بنو ہاشم کے ہیں اور ان کی اولاد ہیں یہ بھی آ گئے۔ تو یہ ایک قول ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر قول یہ ہے کہ کل مؤمن تقی فہو فی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ مومن جو متقی ہے وہ حضور کی آل میں سے ہے۔ یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے اپنا تعلق حضور سے جوڑو، ہم حضور کی آل میں سے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار اقدس ہیں وہاں سے نورانی تار نکلے ہوئے ہیں، نورانی تار نکل کر ہر مومن کے دل کے اندر وہ جا رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا خواب۔ یہ وہ ہمارا ایمانی کنیکشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ کرنٹ جتنا مضبوط ہوگا اتنا، اور وہ کیسے مضبوط ہوگا کہ نبی کے ساتھ سنت کے ذریعے اپنے تعلق کو بڑھاؤ۔ میں نے کسی موقع پر آپ کو کہا ہے حضرت، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی جگہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اونٹ پر سوار ہیں، جاتے جاتے انہوں نے اپنے سر کو ایسے نیچے کر لیا، حالانکہ کوئی درخت نہیں تھا، کوئی آڑ نہیں تھی، اور پھر تھوڑا آگے پھر اپنے سیدھے بیٹھ گئے۔ ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت یہاں کوئی درخت تو ہے نہیں، آپ نے یوں سر کیوں جھکایا؟ کہا بات یہ ہے کہ کسی موقع پر میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا اور یہاں اس وقت درخت تھا، حضور نے اپنے چہرے کو ایسے جھکایا، میں نے حضور کی سنت کے اتباع میں اپنے چہرے کو جھکایا تاکہ حضور کی سنت کا ثواب مجھے مل جائے۔ ایک موقع پر اب حضرت غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ اپنی سواری سے اترے اور اتر کر کونے میں گئے، حالانکہ ان کو استنجا کی حاجت نہیں تھی، وہاں گئے اور استنجا کی صورت بنا کر واپس چلے آئے۔ کہا بات یہ ہے کہ کسی موقع پر میں یہاں سے، ہم لوگ یہاں سے گزرے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور نے یہاں استنجا فرمایا تھا، میں نے سنت کے اتباع میں وہ کیا۔ یہ ہے سنت سے محبتیں، یہ اور صحابہ کرام کو جو محبتیں تھیں وہ ہمیں اور آپ کو نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر جان دینے والے تھے۔ ہمارے سامنے تو اگر کوئی سنت آئے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بھائی بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، تو کیا ہوا بھائی؟ جب تک وہ حدیث من گھڑت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، چاہے وہ ضعیف حدیث ہو۔ بسا اوقات ضعیف حدیثیں بھی دوسرے طرق سے درجہ حسن میں پہنچتی ہے، درجہ حسن میں پہنچتی ہے، اور ہمیں چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے۔ تیسری حدیث جو اس وقت، تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعض بدعات ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں، یعنی وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے، جیسے علم نحو کی تعلیم ہے کہ اس کے بغیر کلام اللہ سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو عربی کے کلام میں ایسا ہے جیسا کھانے کے اندر نمک، بھائی کھانے میں نمک نہ ہو بہترین بریانی بنی ہے لیکن پھیکی لگے گی آپ کو، آپ کی زبان میں اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ایک ڈالر سے بھی کم کی چیز ہے۔ یہ فرما دیں تو جب تک نحو نہیں ہوگا کلام میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے نحو کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے برخلاف بعض بدعتیں حرام ہیں، مثلا بعض قدریہ اور بعض جبریہ، دو 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 مکتب فکر ہیں اور دونوں گمراہ فرقے ہیں، ان کے افکار اور نظریات جو قرآن اور سنت کے بالکل برخلاف ہیں، بلکہ ان کے مذاہب کا رد کرنا یہ بدعات واجبہ ہے، یعنی وہ واجبہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعات حسنہ اور ایک بدعات سیئہ۔ جو بدعاتیں مستحب ہیں جیسے خانقاہیں قائم کرنا، حضور کے وقت میں خانقاہ نہیں تھی لیکن اس وقت خانقاہیں ہیں، تو وہاں معرفت لوگ سیکھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنے اللہ والے ان کے قلوب کو راہ حق پر لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس نہیں تھے، وہاں مدارس کی یہ صورت تھی کہ جو لوگ صفہ کے لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں تو وہیں وہ اپنے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی وہاں ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، فقہ بھی وہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بدعات مستحب ہیں۔ یا بچوں کو دینی تربیت دینا، تعلیم و تربیت دینا، اسی طرح ایسے تمام کام، کار خیر اور اچھی چیزیں جن کی فی الوقت ضرورت اور مسلم ہو، زمانے کے اعتبار سے اور دین کو آگے پہنچانے کے اعتبار سے اگر کسی طریقے کو اختیار کیا جائے، جیسے جماعت و تبلیغ کا کام ہے کہ اس سے دین کو فروغ ملتا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایسے تمام کار خیر اور اچھی چیزیں جن کو فی الوقت اور ضرورت مسلم ہو، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہو ایسی چیزیں۔ کچھ بدعات مکروہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کلام اللہ اور مساجد پر نقش و نگار بنانا، مساجدوں کے اندر نقش و نگار بنانا یہ بدعات ہیں اور مکروہ ہے، ان کی تزئین اور آرائش کے لیے غیر مسنون طریقے اختیار کرنا اور اس پر پیسہ لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض بدعتیں جو ہیں وہ مباح ہیں، اور ان میں سے صبح کے بعد مصافحہ کرنا، تو یہ چونکہ امام شافعی کا مذہب ہے اور ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں اگر کر لیا ٹھیک ہے، نہ کر لیا گناہ کوئی نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں ہم آئندہ بھی بیان کریں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں حق تعالی اس کو معاف فرمائے، جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر کون کو ٹراویل میں ایک ساتھی تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے شاید میسج کیا، بعض لوگ میسج مجھے کرتے ہیں اور میرے پاس اتنے لوگوں کے نمبر ہیں میں جانتا نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میرے والد کا انتقال ہوا، خدا کے بندو نام تو لکھو کہ بھائی تمہارا نام یہ ہے یا تمہارے والد کا نام یہ ہے، تو پھر میں اس کو بیان بھی کروں۔ تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، غالباً ان کا نام کیا ہے بھائی، میں بھول گیا نام، کسی ولی بھائی نے بھی بتایا تھا، خالد بھائی کے والد کا نام، والد کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ جو بیماری ہے یا وبا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے، امت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے اور اس کو اس بیماری کو اٹھا لے اور ہٹا لے اللہ تعالیٰ، اور امت کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ پوری چیزوں سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت سے ناراض ہے، اور آج ابھی میرے کسی ساتھی کا مجھ پر فون آیا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب علم آئل اٹھ رہا ہے، بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، مفتی نعیم صاحب، مفتی سعید صاحب اور ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور تقریباً 98 علماء، کل تک کی جو لسٹ ہے 98 بڑے بڑے علماء دین کے کام کرنے والے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، دین اسی طرح اٹھے گا، یاد رکھو علم اسی طرح اٹھے گا، کوئی کتابیں نہیں اٹھے گی، لیکن اس دین کو سمجھنے والے سمجھانے والے وہ لوگ ہم میں سے اٹھ جائیں گے۔ جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو علماء، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔